الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزير العالم علمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر علماء کرام معزز محترم سامعین جلسہ عزیز نوجوانوں مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا آپ سے مذہبی گفتگو کرنے کا یہ پہلا ہی اتفاق ہے آپ نے یقیناً کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے براہ راست یا ریکارڈ شدہ میری گزارشات کو کبھی سماعت کیا ہوگا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان حضرات کی ہوگی جو آج پہلی مرتبہ میرے خیالات سنیں گے. اس لیے میں ان حضرات سے جنہیں میری گفتگو سننے کا پہلا اتفاق ہے درخواست کروں گا خصوصیت کے ساتھ کہ وہ اگر پوری توجہ دیں گے مذہبی تڑپ کے ساتھ مذہبی دلچسپی کے ساتھ میرے گزارشات کو سماعت کریں گے تو انہیں گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے گزارشات پیش کرنے میں آسانی ہوگی. گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حضرات اگر مجھے بلوائیں گے تو میں بول سکوں گا اور اگر توجہ نہ رہی تو میرے لیے بولنا مشکل ہوگا, آپ کے لیے میری گفتگو کو سمجھنا مشکل ہوگا. اسی کے ساتھ ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ بے شک انسانی جذبات ہوتے ہیں, مذہبی احساسات ہوتے ہیں, مقرر کی کوئی بات پسند آئے تو اس پہ نعرہ بھی لگتا ہے, جوش بھی آتا ہے, جذبات کے اظہار کو بھی دل چاہتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے کسی بزرگ کا, کسی دوست کا, کسی عزیز نوجوان کا دل چاہے کہ وہ نعرے کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرے تو وہ جذبات بے تکے نہیں ہونے چاہیے کسی طریقہ کار کے ساتھ. اس لیے کہ رات کا بہت سارا حصہ بیت چکا ہے, ایسا نہ ہو کہ بہت سارا وقت ہم نعروں میں صرف کر بیٹھے ہیں اور بات پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. اور تقریر بھی ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہی ہے جس میں میرا احساس یہ تھا کہ یہ تو سونے کا ٹائم ہے جس ٹائم میں کہ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, لیکن سٹیج پہ آنے کے بعد میری سوچ تھوڑی سی بدل گئی ہے. وہ یوں بدلی کہ ٹھیک 11:05 پر آپ کے شہر میں کسی جلسے کا اعلان سننے میں آیا جس سے میں نے اندازہ یہ لگایا کہ آپ کے ہاں سونے کا ٹائم باقی دنیا سے کوئی مختلف ہے. اس سے مجھے ہمت ہوئی کہ گویا ابھی آپ کی رات نہیں ہوئی, معلوم نہیں وہ آپ کی رات کب ہوگی. بہرحال میرا تو فائدہ ہوگا کہ میں بات کھل کے کہہ سکوں گا کہ آپ کا ابھی سونے کا وقت نہیں, ہمارے ہاں بلکہ پورے ملک میں عموماً اعلان جلسوں کے یا صبح کی نماز کے وقت ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ صبح کی اذان کے ٹائم پہ ہو گئے کہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، یا مغرب کے وقت ہو گئے یا زیادہ سے زیادہ عشاء کے وقت ہو گئے، یا کوئی جلسہ ہو رہا ہو تو چلو اس جلسے میں اعلان ہو گیا کہ بھئی لوگ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھے. لیکن یہ پہلا ہی انوکھا واقعہ ہے آپ کے شہر کا کہ جس میں مسجد میں جلسہ بھی نہیں ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ حضرات ہو سکتا ہے کہ وہ غریب مغرب کی نماز کے بعد سو گیا ہو اور بیداری اب ہوا ہو تو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہوگی کہ تو نے جلسے کا اعلان کرنا ہے، اس لیے اس نے اس ڈیوٹی کو سر انجام دی ہے. یا آپ کے ہاں رات لمبی ہے بنسبت باقی ملک، یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال مجھے تعجب بھی ہوا اور ہمت بھی پڑی کہ آپ کے ہاں بہت دیر تک جاگنے کا رواج ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. مجھ سے پہلے مورخ اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الرحمان صاحب فاروقی نے نہایت ہی محققانہ اور ولولہ انگیز خطاب آپ سے کیا، اور آپ نے بھی اس ولولہ انگیزی کا ساتھ دیا. اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میری گفتگو اور میری سرگرمی اور میری خطابت کا موضوع متعین ہے. آپ کے اشتہار میں اعلان یہ ہے کہ آج مرکزی جامعہ مسجد قلعہ دیدار سنگھ میں جہاد کانفرنس ہو. جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، یعنی تلوار کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے اور زبان کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے. کھلے کافروں سے بھی جہاد ہوتا ہے اور چھپے ہوئے کافروں سے بھی جہاد ہوتا ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. آگے چلنے سے پہلے ایک درخواست آپ سے اور کرتا ہوں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی سو رہا ہے تو اس کو آپ جگا دیں، اور کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو اسے اٹھنے نہ دیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اگر اٹھنے والا بزرگ یا ساتھی یہ کہے کہ بھئی مجھے نیند آ رہی ہے، دیر ہو گئی ہے، تو وہ منتظمین جلسہ سے لڑے، ہمارے ساتھ تو زیادتی نہ کرے. میں نے تو مغرب کی نماز یہاں پڑھی ہے، میرا تو قصور کوئی نہیں، لیکن اب وہ یہ ظلم ہمارے ساتھ نہ کرے کہ بھئی اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میں بات نہ کر سکوں. میں انتہائی جذباتی ضلع کی مٹی ہوں، انتہائی جذباتی ضلع کی، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری اس کمزوری کا احساس کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت مجھے دیں، اور جو اٹھنا چاہتا ہے اسے اٹھنے نہ دیں، اسے کہیں بھائی آنا ہی نہیں تھا. ویسے اگر قلعہ دیدار سنگھ کا تو ہے تو وہ تو اٹھے گا نہیں، اس کی تو رات شروع اب ہوئی. جو باہر سے آیا غریب وہ شاید اٹھے، اس کے ہاں رات کو شروع ہوئے، چار پانچ گھنٹے ہو گئے. میں نے عرض کیے کہ میری تقریر کا عنوان متعین ہے، میں آپ کے عنوان کو بھی نبھاؤں گا اور اپنے متعینہ موضوع اور عنوان کو بھی نبھانے کی کوشش کروں گا. میرا مسلک، میرا عقیدہ اور ہر اس بزرگ عالم اور مذہبی کارکن، مذہبی رہنما کا کہ جس نے شیعہ لٹریچر، شیعہ کتب کا مطالعہ کیا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ کائنات میں صرف کافر ہی نہیں بدترین کافر ہے. آپ نے میری گفتگو کو بڑے سکون سے سن لیا، میں کوشش یہ کروں گا کہ میں بڑے سکون کے ساتھ گفتگو کروں اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بڑے سکون کے ساتھ سنیں. ایک لفظ میں اور بھی استعمال کرتا ہوں کہ جس شخص نے شیعہ لٹریچر پڑھا ہے، شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے، اس کا یہ عقیدہ بھی یقیناً ہوگا اور ہونا چاہیے کہ شیعہ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی اور قادیانی سے بھی بدترین کافر ہے. آپ نے ابھی گھبرانا نہیں، نہ سرکاری فرشتے گھبرائیں نہ آپ گھبرائیں، ٹھیک ہے، نہ انہیں گھبرانا چاہیے، نہ اونچی آواز سے، نہ آپ کے دل میں کوئی کپ کپی تاری ہو کہ اتنا بڑا لفظ کہ ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور قادیانیوں سے بڑا کافر، نہ آپ کے دل میں کوئی گویا کپ کپی آنی چاہیے اور نہ ہی سرکاری فرشتوں کے دل میں کپ کپی آنی چاہیے، ٹھیک ہے یہ نہیں. اور یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے اتنا سفر طے کر لیا ہے کہ پاکستانی قانون اور پاکستانی ضابطہ ہماری نہ زبان روک سکتا ہے نہ راستہ روک سکتا ہے. اتنا سفر میں طے کر گیا ہوں الحمدللہ، پاکستانی قانون اب ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. کیوں؟ کچھ علماء، کچھ مقررین، کچھ خطباء غالباً غیر شعوری طور پر کہتے ہوں گے، دانستہ تو میں الزام نہیں لگاتا، اس نے دان رکھنا چاہیے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ملکی قانون کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے موجودہ قوانین کا احترام نہیں کرتا. کیوں؟ بے شک سرکاری رپورٹر میرے یہ الفاظ نوٹ کرے، میں پاکستان کے قانون کے اس ضابطے کا احترام کروں گا جو اسلام کے مطابق ہوگا، جو اسلام کے مطابق نہیں ہوگا اس ضابطے کے لیے احترام کا لفظ لانا میں کفر سمجھتا ہوں.
بہت بہت
ضیاء بھی کہتا ہے کہ اسلام نافذ کرنا ہے، اسمبلی بھی کہتی ہے اسلام نافذ کرنا ہے، سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں اسلام آنا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں اسلام آنا چاہیے، عدالتیں بھی کہتی ہیں اسلام آنا چاہیے، اسلام اسلام. یہ تمام واقعات دلیل ہیں اس بات کی کہ اب تک پاکستان میں اسلام نہیں ہے قانوناً،
اور جب قوانین اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو انگریزی قوانین کے لیے احترام کا لفظ استعمال کرنا کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں پاکستان کے کسی بھی ضابطے اور قانون کا احترام نہیں کرتا جو اسلام کے خلاف ہے. آپ کرتے ہیں احترام؟ آپ میں سے جو ان قوانین کا احترام کرتا ہو جو اسلام کے خلاف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی نہیں جی, آپ آپس میں شروع ہو گئے گفتگو کرنے, آپ کو میرے ساتھ بولنا چاہیے. پاکستان کے قوانین کا احترام جو اسلام کے منافی ہوں ان کا احترام کرنا چاہیے اونچی آواز سے. یہ جو آپ مسجدوں میں اللہ کے گھر میں مذہبی جلسے کرتے ہیں, قرآن و سنت کی اشاعت کرتے ہیں, اور ان جلسوں کے لیے جس میں قرآن سنت فضائل صحابہ مناقب صحابہ اور عقیدہ ختم نبوت اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور کفر کی تردید جیسے موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے, تو اس گفتگو کی اجازت لینے کے لیے پھر آپ دو دو کوڑیوں کے آدمیوں کے دفاتر کا کئی کئی دن تک چکر کیوں کاٹتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ نہیں سمجھ آئی میری بات جی؟ یعنی آپ نے اللہ کے گھر میں دین کو بیان کرنا ہے, اجازت لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں تھانے, کیا خیال ہے؟ نہ خاموش کیوں رہے ہو جی؟ عنوان آپ نے قائم کیا ہے جہاد کانفرنس, تو بارڈر پہ آپ کیا لڑیں گے جبکہ آپ ایک تھانے سے لڑائی نہیں لڑ سکتے؟ اس تھانے سے کہ جس کی لو لو میں رشوت رچی ہوئی, لو لو میں. بہرحال الحمدللہ نوجوانوں نے جرت کی, ہمت کی, بڑی مسرت ہے. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس مرتبہ کسی افسر سے اجازت لینے کی کوشش نہیں کی اور نہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوشش نہیں کی اور نہ کرنا چاہیے. کیوں اجازت لیں ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے ہم تھانے سے, ہم اے سی کی عدالت سے یا کسی مجسٹریٹ کی عدالت سے اجازت لینے کیوں جائیں؟ ان کی منت کیوں کریں؟ ان کی سماجت کیوں کریں؟ اور انہیں اپنے سر پہ کیوں چڑھائیں؟ توجہ کیجیے, بات اگلی کہہ کے آگے چلنا چاہتا ہوں. شیعہ کا گھوڑا ہے آپ کی گلی سے گزرتا ہے, آپ کے دروازے سے گزرتا ہے, گھر سارے آپ کے, یہ اس کی عبادت گاہ نہیں, اس کی ذاتی جنات نہیں, گزرتا ہے. اس گھوڑے, اس تازی اور جلوس کے گزرنے کی وجہ سے لڑائی بھی ہوتی ہے, فساد بھی ہوتا ہے, آدمی بھی مرتے ہیں, کرفیو بھی لگتے ہیں, پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے لڑائی ہوئی ہے, فساد ہوا ہے, ہم آدمی پکڑ لیتے ہیں, گرفتاریاں کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, لیکن گھوڑا اسی گلی سے گزرے گا, تازیہ اسی گلی سے گزرے گا, جلوس اسی گلی سے گزرے گا. بھائی لڑائی ہو گئی ہے, فساد ہوا ہے, آدمی مر گئے, پھر اس پہ پابندی لگا دیجیے, یہاں سے کیوں گزرے گا؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ جلوس, یہ گھوڑا, یہ تازیہ ان کا دین ہے, مذہب ہے, اور اسی گلی سے گزرنے کے لیے لائسنس بنا ہوا ہے, لہذا چاہے آدمی مر جائیں, ہمیں کرفیو لگا کے بھی یہاں سے اگر گھوڑا گزارنا پڑے تو ہم گزاریں گے, کیونکہ ہم نے انہیں دینی اور مذہبی حق دے رکھا ہے. حکومت کہتی ہے, یہ بات نہیں کہتی, بولیے نا. آدمی مر جائیں, قتل و غارت ہو جائیں, خون کی ندیاں بہ جائیں, لیکن گھوڑا اسی گلی سے گزرتا ہے, ہر سال گزرتا ہے, حکومت طاقت کے بل بوتے گزارتی ہے. اگر شیعہ اپنے گھوڑے کا اتنا بڑا تقدس منوا گئے کہ وہ گلی سے گزرے گا چاہے آدمی مر جائیں, تو تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم مسجد میں مولوی کا تقدس نہیں منوا سکتے ہو, تم مسجد میں قرآن و سنت کے بیان کرنے کے جلسے کا تقدس نہیں منوا سکتے ہو. اگر میرے دروازے کے سامنے سے, میری گلی سے دل دل کا نکلنا شیعہ کا دین مذہب اور عقیدہ ہے، اور وہ ہر قیمت پہ وہاں سے نکلے گا چاہے فساد ہو جائے۔ تو مذہبی جلسہ مسجد میں کرنا میرا دین ہے، عقیدہ ہے، مذہب ہے، بول یہ بہتر ہے، لیکن یہ جلسہ بغیر اجازت کے ہوگا۔ ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے ہوگا یا اجازت سے؟ آج مسجد میں بیٹھ کے عہد کرو کہ آج کے بعد تم کسی ٹاؤٹ، کسی انگریز کے خود کاشتہ پودے اور کسی بد کردار افسر سے اجازت لینے کے لیے دین کو بیان کرنے کی خاطر نہیں جاؤ گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیجیے، مت چلو۔ ٹھیک ہے، مسیطے وعدہ کیتا، تسی مسیطے وعدہ کیتا، یہ نبھانا بولو تو صحیح، اس وعدے نو نبھا سو نا، مسیطے وعدہ کیتا نے جی۔ ایک دو مرتبہ آزمائش ہے، اگر آپ میں سے 20 نوجوان جیل میں چلے جائیں گے تو کوئی برف ہے جو پگھل جائے گی جی؟ برف ہے پگھل جائے گی نہیں، چلے جائیں آپ ایک مرتبہ دو مرتبہ، پاکستانی قانون، موجودہ قانون اتنا بے جان، اتنا بوگس اور اتنا ہیجڑا قانون ہے کہ وہ آپ کی جوانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر میں بہت دور نکل گیا ہوں، جب تک میں چلوں آپ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، اے استاد بیان، بیٹھا بیٹھا، پہلے موتر کے آنا ہے پترا، ہاں یہ ہونے جا رہا، اٹھے کوئی نہ، باج مت دے دیو انہوں بھی، آئندہ یا جلسے چ نہ آسن یا پہلے اپنے انتظام کر کے آسن کو اٹھنا کوئی نہ۔ میں نے ایک لفظ استعمال کی ہے کہ میرا موضوع متعین، شیعہ صرف کافر ہی نہیں بدترین کافر ہے، ایک لفظ شروع تو سٹارٹ کریے نا، زیادہ دیر نہ لگے۔ دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ شیعہ ہندو، عیسائی، سکھ، پارسی، یہودی اور قادیانی سے بھی بدتر کافر ہے۔ کافر ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، یہودی بھی ہے، پارسی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، سارے کافر ہیں اور غلیظ کافر ہیں، ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، لیکن شیعہ ان سے بھی بڑا کافر ہے۔ ابھی آپ بے شک نہ کہیں، اگر کوئی کالا ہے تو وہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی میری گفتگو سن لے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا، اور جہرے تسی گورے بیٹھے ہو تسی بھی ساری پہلے میری گل سن لو، کالا اور گورا سمجھ دیو جی، سارے سمجھ دیو، جہرا نہ سمجھ دو وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے سمجھ ہاں نہیں، کالے نو تسی بول سکتے ہو، وہ تو صبح شام زبان تے ہے نا کالا، اب دیکھیے ہے نا زبان تے، چلو میں نہیں آ کے دوں تھی سن لے، کالا نہیں بھولتا، یا جو ان نبی جو جائے دل کفار اول منافقین اذق مثالے۔ ایک عنوان پر دلائل عرض کرنے سے پیشتر چند ایک ضروری گزارشات پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، جو میرے اس موقف کو سمجھانے میں آسانی پیدا کریں گے۔ میری تقریر کے دوران کچھ لفظ تلخ سخت آئیں گے. مثلاً ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے دوران لفظ کہیں کتے کا آ جائے، کہیں خنزیر کا آ جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ان الفاظ کے استعمال سے پہلے پہلے آپ کو اتنا تیار کر دوں کہ آپ کا ذہن یہ بنے کہ اگر کتے، خنزیر اور دجال سے بھی اگلا کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے؟ دلائل سے بات وہ کرنی ہے کہ جو بد دلیل ہو، بلا دلیل نہیں. الفاظ میں شدت بھی ہوگی. میں کسی کافر کے لیے نرم لفظ استعمال کرنے کا بنیادی طور عقیدہ ہی نہیں رکھتا. تو جو میری طرف رہے، میری طرف آپ سفر بڑا کرنا ہے. کسی کافر کے لیے میں نرم الفاظ استعمال کرنے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا. کیوں؟ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مرا کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، ان کی شان میں جو پہلا لفظ استعمال کیے ہے وہ یہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معاؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلا لفظ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. دوسرا ہے رحماء بینہم، کفر کے لیے وہ سخت تھے، آپس میں رام دل تھے. اس آیت کی بنیاد پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ کفر کے لیے ہمارے دل و دماغ میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، کفر کے لیے شدت. نمبر دو، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. واغلظ کا معنی بھی یہ ہے کہ منافقین پر شدت کی جائے. یہی معنی ہے، یہ کوئی اور معنی بنتا. تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ بولتے چلیں، پھر آگے میں انشاءاللہ لین پہ چڑھ جاؤں. میرا طریقہ کار، طریقہ واردات گفتگو کا یہی ہے. آپ ابھی گھبرائیں نا، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جو دروازوں سے باہر پھر رہے ہیں وہ بھی اندر آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. بلکہ جو گھروں میں سو رہے ہیں وہ بھی اٹھنے کی کوشش کریں گے. آپ گھبرائیں نہیں، اتنا کرو کہ جہے تسی بیٹھے ہو نا، اتو کو اٹھن لگے تو انہوں باہر دے. ہالے کچھ دیر تسی کنٹرول کرو، اگے میں جانا تے مجمع جانا. کفر کے لیے، منافقت کے لیے میں نرم لہجے، نرم لفظ کے استعمال کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا. آپ رکھتے جی؟ نہیں. کیوں؟ اشداء علی الکفار واغلظ علیہم، یہ دونوں ایت نص ہیں اس بات پر کہ کفر اور نفاق کے لیے نرمی نہیں ہے، شدت. نمبر تین، آپ میں سے کچھ وہ حضرات بھی ہوں گے جنہیں یہ معلوم ہوگا کہ ابو جہل کا نام اصل میں اس کے ماں باپ نے ابو جہل نہیں رکھا تھا. چند لوگ ایسے ہوں گے، اکثریت ان کی ہوگی کہ جو یہی جانتے ہوں گے کہ اس کا نام یہی. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ نے اس کا نام عمر بن حشام رکھا تھا. اس کی پارٹی، اس کی جماعت، اس کا گروہ، وہ اسے ابو الحکم کہا کرتے تھے. حکمتوں کا باپ، بہت بڑا ذہین، بہت بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار. قوم نے ابو الحکم کہا، ماں باپ نے عمر بن حشام نام رکھا، برادری میں اس کا احترام تھا، قوم میں اس کا احترام تھا، اپنی پارٹی کا وہ لیڈر تھا، اپنی پارٹی کا جماعت کا وہ رہنما اور مقتدا تھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کا لیڈر اپنی پارٹی میں اتنا مقبول ہو کہ وہ پارٹی اسے حکمتوں کا باپ کہتی ہو، بہت بڑا سمجھدار کہتی ہو، جب ان کے لیڈر کو جہالت کا باپ کہا جائے گا تو اس پارٹی کے جذبات مجروح ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی انہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی جی. پھر کیا فتویٰ ہے آپ کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اخلاقیات سے معاذ اللہ ہٹ کے گفتگو کیے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو جس کو قوم ابو الحکم کہتی تھی اسے ابو جہل کہا ہے اور اس پارٹی کے جذبات مجروح کیے، انہیں تکلیف پہنچائی، آپ یہ فتویٰ پیغمبر پہ لگائیں گے؟ کوئی مسلمان لگا سکتا ہے یہ فتویٰ؟ نہیں. اگر اس پارٹی کے، ابو جہل کی پارٹی کے جذبات مجروح ہیں یا انہیں تکلیف ہوئی ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاذ اللہ کوئی قصور، کوئی کوتاہی نہیں ہے. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو الحکم کے لقب کا گویا مستحق ہی نہیں تھا، وہ تھا اسی لفظ کا مستحق جو نبی نے استعمال کیا ہے. اب چور کو کوئی غوث اور کتب کہہ دے تو یہ انصاف ہے جی؟ اس کی پارٹی اور جماعت نے تو بے انصافی کر کے اس کو ابو الحکم کہا تھا. پیغمبر نے انصاف کیا کہ جس لقب کا وہ مستحق تھا وہی لقب استعمال کر کے اس کا نام ابو جہل رکھا، اور آج تک اس کا نام ابو جہل ہے اور قیامت کے دن تک ابو جہل رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی جب وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم میں بھی ابو جہل کے لقب سے پکارا جائے گا. یہ نبی نے گالی دی بولیے نا، وہ اسی لفظ کا مستحق تھا یا نہیں تھا؟ اس کی حرکتیں، اس کے خیالات، اس کا نبی کے واضح دلائل کا انکار، نبی کے واضح معجزات کا انکار، وہ اسی کا مستحق تھا کہ اسے ابو جہل کہا جائے. نبی نے جو کچھ کہا حقیقت کا اظہار کیا. اگر اظہار حقیقت سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر حقیقت کے بیان سے کسی کا دل دکھتا ہے، اگر حقیقت کے بیان سے پاکستانی قانون حرکت میں آتا ہے تو ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ حرکت میں آ رہا ہے، ہم اظہار حقیقت سے باز نہیں آ سکتے. کہاں پیغمبر نے ابو جہل، اس کی پارٹی ناراض ہوتی ہے ہوتی رہے. میرے اور آپ کے تمام اکابرین بلا اختلاف بلا نزاع مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال کہا، کذاب کہا، انگریز کا خود کاشتہ پودا کہا، گسیٹی کا بیٹا کہا، گاما کانا کہا، کہا یا نہیں کہا؟ بلند آواز سے سارے جواب دیں، کہا. میرے اور آپ کے تمام اکابرین نے بلا اختلاف بلا نزاع بلا جھگڑا بغیر کسی شک و شبہ کے غلام احمد قادیانی کو دجال، کذاب، بے ایمان اور گسیٹی کا بیٹا، گاما کانا، یہ سب کچھ کہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے تمام اسراف، بزرگوں، اکابرین، جن میں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ، بہت بڑے بڑے سکالر، مفتی، علماء اور انتہائی سارے لوگ گزرے ہیں، کیا انہوں نے غلام احمد قادیانی کو گالیاں دی؟ اونچی آواز سے بولیے جی. دجال تو کہا ہے، کذاب بھی کہا ہے، گسیٹی کا بیٹا بھی کہا ہے، کانا بھی کہا ہے، اور انگریز کا خود کاشتہ پودا بھی کہا ہے. کیا یہ گالی دی ہے؟ نہیں. وہ دجال بھی تھا،
حقیقت کا اظہار کیا علماء نے، وہ کذاب بھی تھا، حقیقت کا اظہار کیا وہ کانا بھی تھا، حقیقت کا اظہار کیا وہ گسیٹی کا بیٹا تھا، حقیقت کا اظہار کیا اور وہ بین الاقوامی کذاب تھا، حقیقت کا اظہار کیا، اظہار حقیقت گالی نہیں ہوا کرتا، گالی تب بنتی ہے کہ جب کسی شخص کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے کہ جس کا وہ حقیقت مستحق نہ ہو، لیکن اگر وہ مستحق ہو تو پھر گالی. ایک عرصہ تک علماء نے یہ سب لفظ استعمال کیے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب پاکستان کی شرعی عدالت نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، کذاب بھی لکھا شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا، دجال بھی لکھا، بین الاقوامی کذاب کے الفاظ بھی تحریر کیے اپنے فیصلے میں، دھوکے باز اور فراڈیہ بھی لکھا، تو گویا آپ کے اور میرے تمام اکابرین نے بھی اسے کذاب، دجال، بے ایمان، جہنمی کہا، اور شرعی عدالت نے بھی اسے دجال، کذاب، بے ایمان کہا، پاکستان کی اسمبلی نے بھی اسے دجال، کذاب، بے ایمان، جہنمی، جھوٹا، دھوکے باز اور فراڈیہ تسلیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا، اور مسٹر محمد ضیاءالحق صاحب نے بھی اخباری بیان میں کہا کہ قادیانیوں کے لیے اگر کافر سے بھی اگلا کوئی لفظ ہے تو میں وہ کہنے کے لیے بھی تیار ہوں، تو اگر قادیانیوں کے لیے مسٹر ضیاءالحق قادیانیوں سے کفر سے بھی اگلا کوئی لفظ ہے اور وہ کہتے میں کہنے کو تیار ہوں اور یہ گالی نہیں بنتی، اور شرعی عدالت مرزا غلام احمد کو دجال، کذاب، جہنمی، فراڈیہ، دھوکے باز لکھتی اور یہ گالی نہیں بنتی، میرے اور آپ کے تمام اکابرین نے مرزائیوں کو دجال، کذاب، غلام احمد کو فراڈیہ کہا ہے، انگریز کا خود کاشتہ پودا، گسیٹی کا بیٹا کہا ہے اور یہ گالی نہیں بنتی، اور اس سے چاہے مرزائیوں کے جذبات مجلو ہوئے، ان کے دل مجلو ہوئے، انہیں ٹھیس پہنچی کہ وہ مرزے کو اپنا مقتدی اور نبی مانتے تھے اور ان کے جذبات کا خیال نہ کر کے یہ سب کچھ کہا گیا، حکومت نے بھی کہا، علماء نے بھی کہا، عوام نے بھی کہا، کالجی نوجوان نے بھی کہا، دیش سے قادیانی چیوا جبھی ہوتے رہے، لیکن ان تمام لوگوں نے یہ الفاظ کہے اور یہ گالی نہیں بنے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دجال نہ ہوتا تو اسے دجال کہنا گالی تھا، کذاب نہ ہوتا تو کذاب کہنا گالی تھا، وہ فراڈیا نہ ہوتا تو فراڈی کہنا گالی تھا، وہ کافر نہ ہوتا تو اسے کافر کہنا گالی تھا، یہ تمام چیزیں چونکہ اس میں موجود تھی اس لیے ان الفاظ کے ساتھ اسے یاد کرنا گالی نہیں بلکہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ مرزائیوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پھر ان کی تکلیف کا خیال کر کے یہ بات نہ کہیں اسی آواز سے، وہ فرقہ نہیں ہے، غیر مسلم فرقہ ہے نا، ہے تو صحیح نا، پاکستان میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ان کے جذبات کا خیال کر کے کنٹرول کر لیں زبان پہ، مرزے کو دجال نہ کہیں، کذاب نہ کہیں، اسے جھوٹا نہ کہیں، اسے کافر نہ کہیں، آنے والی نسل کو اس کے کفر سے آگاہ کرنا یہ نہیں کرنا، آنے والی قوم کو اس کے دجل، فریب اور فراد سے واقف کرانا یہ نہیں کرانا، تو یہ گالی نہیں ہے نا، اسی آواز سے اظہار حقیقت ہے نا، تو پتا چل گیا کہ حقیقت کا اظہار گالی نہیں ہوتا بلکہ ایمان ہوا کرتا ہے. آپ غور فرمائیں میرے ان تمیزی کلمات پر، کفر کے لیے شدت ہے، ٹھیک ہے، اشدہ علی الکفار، منافقت کے لیے شدت ہے، وغلس علیہم، جس میں جو چیز پائی جاتی ہو اس چیز کی بنیاد پر اس کا وہ نام رکھنا ایمان ہے، جیسے نبی نے عمر بن حشام اور اس کی قوم کے بقول ابو الحکم کا نام ابو جہل رکھا. یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ جی، کسی دجال، کذاب، جھوٹے فراڈیے کو فراڈیہ، دجال، کذاب کہنا جبکہ وہ واقعی ویسا ہو، یہ بیان کرنا، کہنا، قوم کو بتلانا ایمان ہے، دین ہے، عقیدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، گالی نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کافر کے کفریہ عقائد
پورے عروج پہ چلے گئے ہیں، عروج پھلانگ گئے ہیں، تو ان کافروں کے لیے اگر شدت کرتے ہوئے زبان پہ لفظ کتا آ جائے تو یہ بھی گالی، توجہ حضرت توجہ رہے میری طرف، یہ بھی گالی. کیوں؟ قرآن نے کافروں کی تردید کرتے ہوئے، ان کے غلط نظریات کا رد کرتے ہوئے لفظ استعمال کیے ماثلہم کماثل الکلب، نہیں سمجھے؟ ماثلہم کماثل الکلب، ان کی مثال کتے کی مثال ہے، یہ لفظ قرآن کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی واسطے یہ کن کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، کفریا غیر اپنائے، شرک کیا، اللہ اور رسول کے باقی بن گئے، ان کے لیے قرآن نے ان کی خواستوں کو سامنے رکھ کے لفظ استعمال کیے ہیں ماثل ان کا ماثل الکل، کیے یا نہیں کیے؟ تو پتہ چل گیا کہ کسی کافر کے کفریا عیب کو سامنے رکھ کر اس کے لیے اگر شدت کے الفاظ کتے تک کے استعمال کر دیے جائیں بشرطے کہ اس کے عقائد ایسے ہوں تو یہ گالی نہیں، ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور غور فرمائیے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کافروں کا رد کرتے ہوئے، کافروں کے کفریا عقائد کو بیان کر کے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کی خواستوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن یہ بھی لفظ استعمال کرتا ہے اولائک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گمراہ تر. کل انعام میں توجہ آپ کی میری طرف نہیں ہے، مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے؟ میری طرف ہے توجہ. اولائک کل انعام، انعام میں گدھا شامل ہے یا نہیں جی؟ انعام میں ریچھ، انعام میں باندر، انعام میں خنزیر، انعام میں کتا شامل ہے، انعام میں خچر اونچی آواز سے، انعام میں بھیڑیا، انعام میں گیدڑ، یہ تمام جانور اس لفظ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خالق قدوس نے کفر کی تردید کرتے ہوئے لفظ استعمال کیے اولائک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہی بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بے گزری ہیں. تو اس آیت سے بھی پتا چل گیا کہ کسی کافر کو اگر کتا کہہ دیا جائے، کسی کافر کو اگر خنزیر کہہ دیا جائے، کسی کافر کو اگر گدھا کہہ دیا جائے، کسی کافر کو اگر بھیڑیا کہہ دیا جائے، کسی کافر کو اگر باندر کہہ دیا جائے تو یہ گالی نہیں، ایمان کا حصہ ہے، قرآن پہ امر ہے، خالق کا حکم ہے، اور اسدہ والا کفار کا دکھ ہے. ٹھیک ہے؟ میری یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی جی؟ اگر میری تقریر کے دوران کوئی ایسا لفظ کسی کافر کے لیے استعمال ہو تو وہ گالی ہوگا یا ایمان؟ جی ایمان ہوگا. اب آئیے اصل موضوع پر، تھکے تو نہیں؟ ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے، بات کریں. نہ یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی، اتنی بات سمجھ آ گئی آپ؟ اب میرے الفاظ پہ توجہ کیجیے، بڑے سکون کے ساتھ، اپنا بھی، بیگانہ بھی، دوست بھی، دشمن بھی، میرے دلائل پہ نظر رکھے، رکھنی چاہیے دلائل پہ نظر یا نہیں رکھنی چاہیے جی؟ اور خصوصیت کے ساتھ اس نوجوان کو بھی کہوں گا کہ جس نوجوان کا مذہبی رہنما، مذہبی لیڈر، جس کا مذہبی مقتدا دو دو گھنٹے گیارہویں کے دودھ پہ بحث کرتا ہے، دو دو گھنٹے، جس نے کہانی گھڑی ہے کہ شیخ جیلانی نے 12 سال کے بعد غرق شدہ بیڑا برآمد کیا تھا، گھڑی ہے کہانی یا نہیں گھڑی؟ اونچی آواز سے گھڑی ہے، غلط کہتا ہوں یا سچ کہتا ہوں؟ کہانی گھڑی ہے، بوڑھی مائی نے دودھ نہیں دیا تھا، شیخ نے بیڑا غرق کر دیا، وہ بوڑھی پھرتی رہی، بلکہ جنگلی زبان میں چاکو کہ وہ کرتوتن 12 سال پھرتی رہی ہے، اور بیڑا تو غرق نہیں ہویا، وہ تیوس نہیں دیتا ہو تو پھر بھی رہی ہے، اور بیڑا برات کا غرق ہوا جن کا قصور اور جرم کوئی نہیں تھا، صفایا ان کا ہو گیا، اور جس نے دودھ نہیں دیا تھا وہ اسی طرح پھرتی رہی، پھرتی رہی ہے یا نہیں پھرتی رہی. 12 سال کے بعد اس نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا، ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے، اور شیخ جیلانی یوں ہاتھ کر کے کشتی نکال رہے، بیڑا نکال رہے، برات برآمد ہو رہی ہے. یہ فوٹو آپ نے کبھی ہوٹلوں میں لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، ہم نے تو دیکھے. دیکھیں 12 سال کے بعد بیڑا کر گیا. غرق کیوں ہوا تھا؟ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11ویں کے دودھ کا وزن نماز سے بھی زیادہ ہے، زکات سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی توحید سے بھی زیادہ ہے، نبی کی رسالت سے بھی زیادہ ہے، پیغمبر کے ختم نبوت سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ نہ شیخ جیلانی قادیانیوں کا بیڑا غرق کرتا ہے. کیے بولو تو صحیح جی، نہ شیخ جیلانی مشرقین کا بیڑا غرق کرتا ہے جی، نہ شیخ جیلانی نبی کے فضائل کے منکرین کا بیڑا غرق کرتا ہے، نہ شیخ جیلانی پیغمبر کی رسالت کے منکروں کا بیڑا غرق کرتا ہے. اگر اس نے بیڑا غرق کیا ہے تو ایک گائے دودھ نہ دینے والی قوم کا بیڑا غرق کیے، اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ اس دودھ کا وزن نبوت سے، ختم نبوت سے، توحید سے، قرآن سے بڑا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ یہی مطلب نکلتا ہے یا کوئی اور مطلب نکلتا ہے جی؟ نہ عقل کے ناخن لو نا. اگر شیخ جیلانی میں اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے بیڑے غرق کر سکتا ہے تو پھر اسے قادیانیوں کا بیڑا غرق کر دینا چاہیے نہیں کر دینا چاہیے جی؟ کر دینا چاہیے نا، ہوا تو نہیں. تو میں اس نوجوان سے بھی عرض کروں گا کہ مولوی 2-2 گھنٹے بحث کرتا ہے 11ویں کے دودھ، گلے کو تیل لگا کے بحث کرتا ہے، نہیں کرتا. بڑی موٹی موٹی جلدوں میں 11ویں شریف کے عنوان پہ کتابیں لکھ چھوڑی. میں اس نوجوان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ میرے خیالات کو مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کے غور کرے اور سوچے کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے یا نہیں. غور کرنا چاہیے اس کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ اونچی آواز سے. اور اسی طرح میں اس نوجوان عزیز سے بھی کہوں گا کہ جس کے رہنما، جس کے مقتدا گھنٹوں بحث کرتے ہیں اس بات پر کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا آہستہ، پاؤں یوں کٹھے کھڑے کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا الگ الگ کر کے، گھنٹوں جو اس پہ بحث کرتا ہے، میں اس نوجوان عزیز سے بھی کہوں گا کہ میرے دلائل پر مذہبی تعصب سے ہٹ کر غور کرے اور یہ سوچے کہ یہ کام پہلے کرنا کہے یا آمین بالجار پہ بات پہلے کرنے کی ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بوڑھوں سے نہیں کہوں گا، ان کے دماغ پہ زنگ لگ چکے ہیں، وہ مجھ سے زائل نہیں ہو سکتا. مجھے توقع اور امید ہے کہ نوجوان میرے خیالات کو سننے کے بعد 11ویں کے دودھ کی بحث سے جان چھڑائے گا. آمین دل جان جیسے فروئی مسائل اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کے بجائے وہ کھلے کفر کے خلاف، کھلے ارتراب کے خلاف، کھلے بدن کے خلاف، کھلی بے حیائی کے خلاف، کھلی بے غیرتی کے خلاف میدان عمل میں اترنے کے لیے ہمارا دست و بازو بنے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مجھے توقع ہے، شاید آپ مایوس ہو گئے ہوں لیکن مجھے توقع ہے کہ نوجوان خون غور کرے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا. تو میں نے عرض یہ کیا، بات کو ختم کریں، تمہید بہت لمبی ہوگی. آپ بھی تھکے ہوں گے اور میں بھی. میں نے لفظ استعمال کیے کہ شیعہ کائنات میں بدترین کافر ہے, اور اگلا لفظ میں نے استعمال کیا ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی اور قادیانی سے بھی اونچی آواز سے. ویسے کہہ دیا میں نے غصے اور جوش میں, مذہبی تعصب میں کہہ رہا ہوں, نہیں, ذمہ داری کے ساتھ. یہ قرآن کریم کا ترجمہ جو سٹیج پہ موجود ہے, شیعہ کے رہنما, شیعہ کے مقتدا فرمان علی دہلوی نے آج سے مدت ہا مدت پہلے تحریر کیے ہے, اور جب اس نے یہ ترجمہ لکھا اس وقت کے جید ترین شیعہ مجتہدین نے جو ان کی پوجی تھی, جو ان کے ہاں سرمایہ سمجھے جاتے تھے, جو ان کے ہاں سند کا درجہ رکھتے تھے, ان مجتہدین نے, ان شیعہ رہنما اور شیعہ مقتدروں نے مقبول دہلوی کی تائید کی. اس کی تائید میں الفاظ لکھے کہ اگر اللہ اردو زبان میں قرآن اتارتا تو اللہ کے الفاظ یہی ہوتے کہ جن الفاظ میں مولوی مقبول نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. یہ تعریف کی, اس کے ترجمے کی, اس کو سراہا, اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے اس ترجمے پہ تقریریں اور اپنی تصدیقیں لکھی جو آج تک لکھی ہوئی موجود ہیں. یہی مقبول دہلوی قرآن کریم کے 12ویں پارہ میں 16ویں رکوع میں حاشیہ لگا کر نمبر لگا کے تحریر یہ کرتا ہے, توجہ رہے میری طرف, تحریر یہ کرتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. بات میری پوری سن لیں, اس کے بعد اگر آپ کے جذبات ہوں تو اظہار کر لینا. کہتے ہیں کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے, جب مہدی آئے گا قرآن اس وقت اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. مہدی سے پہلے قرآن اصلی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا. جب تک مہدی نہیں آتا ہم اس وقت کسی غلط قرآن کو پڑھنے کے پابند ہیں, اور جب مہدی غار سے باہر آیا صحیح قرآن لایا اس وقت ہم اس کی صحیح تلاوت کر سکیں گے. اردو زبان میں اس کا یہ حاشیہ ہے. آج سے مدت ہا مدت پہلے وہ یہ تحریر کر چکا ہے. 16 مجتہد اس وقت چوٹی کے شیعہ کے رہنما اس کی تائید کر چکے ہیں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی سکھ یہ لفظ قرآن کے لیے استعمال نہیں کر سکا. سکھ نے قرآن مانا نہیں, لیکن اس کے لیے یہ غلیظ لفظ بھی اس نے استعمال نہیں کیا. ہندو نے قرآن مانا تو نہیں, لیکن یہ غلیظ لفظ کہ یہ شراب خور خلفاء کی خاطر بدلی ہوئی کتاب ہے وہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کر سکا. یہودی مانتا تو نہیں قرآن کو, لیکن یہ لفظ اس کے لیے وہ بھی استعمال نہیں کر سکا. قادیانی کافر تو ہے, قادیانی مرتد تو ہے, قادیانی دجال تو ہے, قادیانی کذاب تو ہے, قادیانی کرینہ تو ہے, قادیانی جہنمی تو ہے, قادیانی نبی کا دشمن اور باغی تو ہے, لیکن یہ لفظ وہ بھی
قرآن کے لیے استعمال نہیں کر سکا. پوری دنیا نے وہ کہا ہے جس نے اجماعی طور پر قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ شراب خور خوراک کی خاطر اسے بدل دیا گیا ہے, یہ اصلی نہیں ہے. جب مہدی آئے گا اصلی قرآن پڑھا جائے گا. ان الفاظ کی بنیاد پر میں اعلان کر رہا ہوں کہ شیعہ پاکستانی سے بڑا کافر, شیعہ ہندو سے بڑا کافر, شیعہ سکھ سے بڑا کافر, شیعہ یہودی سے بڑا ہندو سے بڑا کافر, شیعہ سکھ سے بڑا کافر, شیعہ یہودی سے بڑا کافر, کافر ہی بدترین کافر ہے. اس کے کفر میں دلائل کرنا چھوڑ کرنا کفر ہے, اس کے بدن پہ پردہ ڈالنا کفر ہے, اس کے فریب پہ پردہ ڈالنا مداحنت ہے, منافقت ہے. سنی نوجوان اٹھ, اس کفر کے کفر, اس کفر کے اس کافر کے کفر کو بساؤں میں عام کر دے, گلیوں میں عام کر دے, عدالتوں میں عام کر دے, ممبر پہ عام کر دے, محراب میں عام کر دے, گلی گلی نارا بلند ہو کافر کافر شیعہ کافر. پہلے اس کفر کا نوٹس لیں یا یاری دے دودھا, بولو بولو, پہلے اسی کا نوٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بلند آواز سے لینا چاہیے. یہ لفظ کوئی سکھ, کوئی ہندو, عیسائی قرآن کے لیے اپنے مذہبی لٹریچر میں استعمال کر سکا ہے؟ اس نے مانا نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن یہ لفظ بھی تو قرآن کے لیے استعمال نہیں نہ کر سکا. یہ اس نے استعمال کیے ہیں جس کو تو نے اپنی اسلامی برادری میں شامل کیا ہوا ہے, اس نے استعمال کیے. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اور قرآن کے لیے یہ غلیظ لفظ استعمال کیے جائیں, توجہ میری طرف رہے. میں اگے بھی اپیل کیتی ہے کہ اٹھن والے بہاؤ, اٹھن نہ دیو, یہ میری ساری محنت برباد پہ کر دیں. یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی جی, اردو زبان میں, آپ نوجوان ہیں, پڑھے لکھے پڑھ سکتے. ایک ہزار ہماری, ایک ہزار تمہاری, دس ہماری. شیعہ رہنما ہے عبد الکریم مشتاق, یہ کتاب لکھنے والا ہے. اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ وہ لکھتا ہے, اور کتاب پاکستان میں چھپی ہے, انگلینڈ میں, لندن میں نہیں. اس میں لکھتا ہے کہ جس قرآن کو تم مانتے ہو ہمیں کہتا ہے, اس میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے. جس کو ہم مانتے ہیں کہتا ہے, اس میں پاکستان کا ذکر ہے. اردو زبان ہے, اگر کسی کو تسلی کرنا مقصود ہو تو وہ بے شک کتاب پڑھ سکتا ہے. کیوں بھائی, آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں جس میں پاکستان کا ذکر ہے؟ جی جی, یہ کہتا ہے کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے, اور کہتا ہے جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے. ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو قرآن تمہارا ہے اس کو تو ہر کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے, پاک نباک, یہ وہ, غلط چلت, سب کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے. کہتا ہے جو ہمارا قرآن ہے اس قرآن کو تو معصوم کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا, اتنا کھل کے, اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن کے خلاف پاکستان میں لٹریچر, قرآن کے خلاف یہ کھلا پٹ, اتنی وضاحت کے ساتھ. اور پھر بھی اس کے بعد میری گورنمنٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے, اتنی وضاحت کے بعد بھی ہماری زبان بند کی جائے تو بند ہو سکتی ہے؟
اونچی آواز سے، یہ لٹریچر ضبط نہ ہو اسے پاکستان میں چھپنے کی اجازت دی جائے، اور قدغن ہم پہ ہو کہ ہم کفر کے خلاف بات نہ کریں، ہم کفر کو تشتزبام نہ کریں. آپ بتلائیں کہ اس کے کفر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ جی، جو کہتا ہے کہ جو قرآن تم مانتے ہو اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، جو ہم مانتے ہو اس میں پاکستان کا ذکر ہے، تو اس نے اس قرآن کو مانا جس کو آپ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں مانا نا، کہ جس نے نہیں مانا کافر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے کافر ہے. قرآن کریم کے بعد مختصراً عرض کرتا ہوں کیونکہ رات بہت بھیگ گئی ہے، ورنہ دل یہ چاہتا تھا کہ میں آج پوری طرح دل کی بھڑاس نکالتا. نہیں، اب بھی نکالوں گا، گھبراہٹ ہوں پوری طرح نہ صحیح لیکن نکالوں گا ضرور. ایک ہزار تمہاری، دس ہماری، دس ہماری، اور ایک مولوی مقبول کا ترجمہ قرآن ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدلا ہوا ہے، سٹیج پہ موجود ہے. کتاب اللہ کے بعد شیعت نے خاتم الانبیاء کا رخ کیا ہے، امام القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اس نے رخ کیا. پوری دنیا کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے ماں سوا پوری تعینات کے مقتدا امام رہنما اور سب سے اعلی افضل افقا اطیب عالم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بھی ہے؟ جن کا یہ عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کرے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ اور ایمان ہے، لیکن سی آئی ایس کے برعکس بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کتاب میں جو میں ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں تہران سے چھپ کے آئی ہے، خمینی کی دولت سے پاکستان میں پہنچی ہے، حق الیقین مصنفہ باقر مجلسی ملعون یہ اس کتاب میں لکھتے، کہتے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو ان کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، وہ ننگے ہوں گے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا. جو بیعت کرتا ہے کسی کے ہاتھ پر وہ مرید ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے وہ مرشد آقا مولا رانوا امام اور مقتدا ہوتا ہے. شیعت نے کھل کے امام القرآن کو، سرتاج الانبیاء کو، سرتاج الرسل کو، خاتم المعصومین کو مہدی کا مرید کہا ہے، مہدی کے ہاتھ سے بیعت کرائی ہے، مہدی کا مرید اور مہدی کا مقتدی کہا ہے، مہدی کو خاتم الانبیاء کا امام کہا ہے، مہدی کو خاتم الانبیاء کا مقتدا کہا ہے، مہدی کو خاتم الانبیاء کا رانوا کہا ہے. اور یہ لفظ تعریف کر کے سیت نے امام القونین کی بدترین توہین کی ہے، میرے پیغمبر کو گالی دی ہے، میرا نبی کا مرتبہ گرایا ہے، میرے پیغمبر کی عصمت گرائی ہے، میرے پیغمبر کی فوقیت کو پامال کیا ہے. اس لیے مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ سیاح کا خاتم الانبیاء کو مہدی کا مرید کہے، مہدی کا مقتدی کہے، مہدی کو امام القونین کا امام بنائے. اگر وہ بھی کافر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہے.
پیغمبر
آدم سے خاتم الانبیاء تک تو دو حرفوں سے مطلع ہوا اور مہدی 27 حرفوں سے مطلع ہے. تمام پیغمبر دو حرف لائے, مہدی 27 حرف لائیں گے. تم بتلاؤ کہ کیا ان بے ایمانوں نے, ان دجالوں نے, ان کالے کافروں نے, ان جہنمی کتوں نے مہدی کو تمام پیغمبروں سے بنے خاتم الانبیاء کے بڑا قرار نہیں دیا؟ تمام پیغمبروں سے وہ میں اماموں کو نہیں تھے مہدی کو یہ اونچا درجہ نہیں دے گئے. سارے نبی دو حرف جانتے تھے, مہدی 27 حرف جانتے ہیں. جن لوگوں نے مہدی کو یہ درجہ تمام نبیوں سے اور محمد رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے, ان کے کفر میں, ان کے تراث میں, ان کے بدل میں, ان کی بے حیائی میں, ان کی بے غیرتی میں, ان کی بدتینتی میں, ان کی شہرت میں, ان کی بدفطرتی میں سوا کرنا حماقت ہے, سوا کرنا مدانت ہے, سوا کرنا منافقت ہے. ہوش اٹھ گئے؟ جو کہتا ہے کہ مہدی 27 حرف لائے گا, تمام نبی دو حرف لائے, کافر ہے یا نہیں؟ اس نے مہدی کو نبیوں سے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ اس نے امام مہدی کو خاتم الانبیاء سے بڑا درجہ دیا یا نہیں دیا؟ وہ مہدی پر نئی شریعت اترنے کا قائل ہوا یا نہ ہوا؟ اسی بات سے اس نے دین کو ناقص سمجھا یا نہ سمجھا؟ جس کی تکمیل کا قرآن اعلان کر رہا ہے, کیوں انکار کیا اس نے یا نہیں کیا؟ پھر کافر نہ کہیں. یہ کتابیں میں نے تو نہیں چھاپی, یہ پاکستان میں چھپتا ہے یہ کفر. اور جب یہ کفر پاکستان میں چھپتا ہے, گورنمنٹ اس پہ کوئی کفخن کوئی پابندی عائد نہیں کرتی, تو مجھے ان کفریات سے اپنی قوم کو مطلع کر کے ان کافروں سے بچانا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے, چھپا لیا جائے اس کو؟ خاتم الانبیاء کی توہین اور ہتک کرنے کے بعد شیعت نے علی بن ابی طالب کا رخ کیا. عام دنیا یہ جانتی ہے شیعہ علی کا دوست ہے, عام دنیا یہ جانتی ہے شیعہ علی کا وفادار ہے. لیکن توجہ کیجئے, تفسیر قمی علی بن ابراہیم قمی کی لکھی ہوئی, علی بن ابراہیم قمی شیعہ کا وہ مجتہد ہے جو محمد بن یعقوب کلینی کا استاد ہے, جس کو شیعہ امام کا صحابی کہتے ہیں. یہ عربی زبان میں اس کی تفسیر قمی میرے ہاتھ میں ہے, یہ بھی ایران سے چھپ کے آئی ہے. اس کے صفحہ 35 پر علی بن ابراہیم قمی شیعہ مجتہد محمد بن یعقوب کلینی جو اصول کافی کا مصنف ہے, اس کا استاد, اس کا شیخ کھلے لفظوں میں لکھتا ہے کہ علی مچھر ہے. جتنی لعنت کر سکتے ہو کم ہے. توجہ کیجیے, ہندو علی کو مانتا نہیں, سکھ علی کو مانتا نہیں, عیسائی علی کو مانتا نہیں. جانی بے شک کافر ہے, لیکن علی کے لیے ہندو, سکھ, عیسائی, پارسی, یہودی یہ لفظ تعریف نہیں کر سکا کہ اسے مچھر لکھتے. نہیں مانا پر نہیں مانا, لیکن یہاں تک خلیص لفظ شیعہ کے سوا کائنات کا کوئی کافر علی کے لیے استعمال نہیں کر سکا. یہ پہلا فرقہ دنیا نے جس نے حیدر کرار کے لیے, فاتح خیبر کے لیے, شیر خدا کے لیے, زہرا کے خامد کے لیے, حسنین کی ابو کے لیے, پیغمبر کے داد کے لیے, نبی کے چچیرے بھائی کے لیے, خلیفہ راشد کے لیے, خلیفہ چہام کے لیے, نبی کے لڑکے کے لیے, نبی کے مقدس صحابی کے لیے مچھر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور وہ بھی ظلم یہ کہ قرآن کی تفسیر میں وہ قلعہ کیسی ہو, اگر تم نے نے بوتل کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ پیا ہے۔ پاپ لاؤ، پادری لاؤ، پنڈت لاؤ، خمینی لاؤ، شریعہ دارتی وہ مجھ پہ کیسے؟ اگر تصویر کنی میں یہ والا نہ ملا میں لٹک دوں گا کہ عدالت مجھے گولی مار دے۔ خاتم الانبیاء کے وقت علی کا رخ کیا، توہین کیا یا نہیں کی؟ اونچی آواز سے یقین آیا؟ میری زبان پہ یقین نہ آئے تو جو عربی جانتا ہو کتاب پڑھ سکتا ہے، توجہ ہے؟ باقی چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں اور کوچوں اور چاہوں پر مناظرے کا میں قائل نہیں ہوں، نہ اس سے کبھی فیصلہ ہوا ہے۔ میرا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ شیعت غیر مسلم گروہ کا نام ہے۔ اگر شیعت کو میرے یہ لفظ چپتے ہیں، وہ بھی حکومت کو درخواست دے کہ ہم مسلمان ہیں کافر نہیں، اور میں بھی درخواست دیتا ہوں کہ شیعہ غیر مسلم ہے، ہائی کورٹ کا فل بینچ یا سپریم کورٹ کا فل بینچ یا اسمبلی ہمارا دلیل پہ بحث کرے، ایک سال کے بعد اگر شیعہ کا کفر نصف النہار کی طرح کرکتا ہوا ثابت نہ کر دوں، اس رب کی قسم جس نے محمد کی زلف میں رڑائی رکھی، اس رب کی قسم جس نے محمد کو نبوت بخشی، اس رب کی قسم جس نے محمد کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اس رب کی قسم جو زمین کا، آسمان کا، سورج کا، ستاروں کا، شمس کا، تارہ کا، نباتات کا، انبیاء کا، مخلوق کا مالک اور خالق ہے، اس رب کی قسم لٹا دوں گا کہ مجھے گولی مار دی جائے، میرے والا صاحب کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ان حقائق کے وقت پاکستانی گورنمنٹ اپنے کان کے پردے کھول کے سن لے، ان دلائل کے بعد تمہارا ردی قانون، تمہارا بوگس قانون، تمہارے غلط ضابطے میری زبان کو اس سٹائل کے آدھار سے بات نہیں رکھ سکتے، تمہارے دفاتر جلائے جا سکتے ہیں، تمہارے قلم توڑے جا سکتے ہیں، تمہارے درختوں میں پیشاب کی جا سکتی ہے، تمہارے غلط قوانین کو پاؤں کی نوکروں سے اڑایا جا سکتا ہے، پاؤں کے تلووں کے نیچے روکا جا سکتا ہے، پر کفر کے خلاف جلغار کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ میری حکومت سنے کہ حق نواز کو اب پابند سلاسل کرنا بھی آسان نہیں رہا، تم ہاتھ ڈالو گے مصیبت مول لو گے، تم راستہ روکو گے مصیبت مول لو گے۔ انشاءاللہ انجمن سپاہ صحابہ کا 2 لاکھ نوجوان دھرنا مارے گا، یا شیعہ کا کفر تسلیم کرائے گا، یا خود مر جائے گا۔ اس کفر کے خلاف، اس کفر کے خلاف سوال روک نہیں جائے، اونچی آواز سے بھاجا بھاجا بابا، ان میں سختی کرنی پڑے گی، جڑا اٹھا راستی کالا بھاجا بٹھا بٹھا نہیں، آپ دو گئی بٹھا دے پکڑ کے، تماشا ہے ذہنی تلسوس کے ساتھ تقاریر نہ سنو، بات سنا بھی شیر کی طرح، کرو بھی شیر کی طرح۔ اس کفر کے خلاف زبان نہ اٹھائی, بلند نہ چیتی جائے آواز, زبان نہ کھولی جائے, جو چاہتے ہیں کھولی جائے, ہاتھ کھڑا کرے. نعرے آگے جوش جی لگ گئے ہو, ہے کفر یہ جی؟ ہندو سے بڑا کفر ہے؟ ہندو نے علی کو مچھر لکھا ہے؟ مانا نہیں مانا. ہندو جب قرآن نہیں مانتا, نبی کو نہیں مانتا, علی کا نمبر تو بعد میں ہے یا نہیں؟ مانا اس نے نہیں ہے, لیکن وہ یہ لفظ علی کے لیے لکھ سکا ہے جی؟ شیو نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ جرات کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کئی چیتڑے خمینی کے, کئی چہرے چاٹے جگہ جگہ دیکھتے پھرتے, کتابیں اٹھائیں الٹی کی پھینکی, یوں جگہ جگہ بک بک کو چھوڑو, تم میں جرت ہے, تم حلالی بیٹی ہو تو سپریم کورٹ میں اپنے اسلام اور غیر اسلام کے بحث کر لو. آؤ روز روز کی بک بک مکے, اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ سید قادیانیوں کی طرح پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار پائے. سوائے صحابہ کی منزل یہی ہے, ہماری لین یہی ہے, ہم اس نگر پہ چل نکلے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال نہیں تو ہم یہ منزل حاصل کریں گے. کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جی؟ قرآن نبی اور علی کے بعد توجہ کیجیے, سیت نے پیغمبر کے گھر کا رخ کیا. بات دلیل سے عرض کر رہا ہوں, وہ بلا دلیل جی جیل میں اتر رہی ہے. شیعہ کو کھڑا ہے تو وہ بھی دیانتداری کے ساتھ غور کرے اپنے کرتوت پر, اور اگر لعنت بھیجنی ہے تو اپنے بڑوں پہ بھیج جنہوں نے تمہارے کفر کا انتظام کیا. یہ لکھا ہے اور کفر لکھا ہے. قرآن نبی اور علی کے بعد شیعت نے پیغمبر کے گھر کا رخ کیا ہے. اے دروازے تو باہر کو بندے بول دیں, انہوں نے بڑی دیر کا کیڑا ہے. ہاں میں نے گھنٹہ ہو گیا کہ آواز باہر باہر آنی, پتہ نہیں کون ہے, ذرا پتہ کرو نا کون ہے. ہاں تھوڑی توجہ میرا رہے, تھی وہاں پتا کرنا سارے ٹور پلے آئے.
جی آج چوک کے اندر کارکن سوتے نے مہربانی کر کے نے ساتھ چپ کران.
توجہ ہے میری طرف, قرآن نبی علی کے بعد سیا نے کس کا رخ کیا؟ نبی کے گھر کا. سنی بچے, سنی نوجوان, ذرا دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ. نہیں نہیں رہی توجہ تیری میری طرف, دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ. اپنی غیرت, مذہبی حمیت کو جھنجھوڑ. حق الیقین, مصنفہ باقی مجلسی, سیا مشتحق, تہران سے چھپنے والی سیا دولت کے ساتھ, خمینی دولت کے ساتھ منظر عام پہ آنے والی کتاب حق الیقین نے جو ہاتھ میں لیے بیٹھا, آپ کو اگر حوالہ کی تسلی مقصود ہو بے شک آپ کر سکتے ہیں. لکھتے ہیں, توجہ کر, ذرا توجہ کر, لکھتے ہیں, کہتا ہے جب مادی خار سے باہر آئیں گے وہ جہاں اور بہت سارے کام کریں گے, وہاں ایک کام مادی کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایسا کی قبر کھودے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کی قبر کھودیں گے, قبر کھودنے کے بعد اگلا کفر رکھتا ہے کہ ہوتا ہے کہ رائے صاحب طیبہ کی لاش قبر سے نکال کر اس پہ کوڑے برسائے گئے. سنی تیری غیرت کہاں گئی؟ سنی تیری جوانی کہاں گئی؟ سنی تیرا شراب کہاں گیا؟ سنی تیری دولت کہاں گئی؟ تیری ان سب چیزوں کے باوجود یہ تصویر پیغمبر کی آبرو، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عصمت، پیغمبر کے تقدس، ام المؤمنین اور قرآن المؤمنین، ایسا کون ایسا امی ایسا کون ایسا امی ایسا کون ایسا امی ایسا کون ایسا تشبہ ایسا کون ایسا تحم ایسا کون ایسا مشتاق ایسا کون ایسا نبی کا حرم ایسا کون ایسا نبی کی پگڑی ایسا اور کون ایسا نبی کی شان ایسا. اس کے لیے کتے لکھے، اس کے لیے جرمی لکھے، اس کے لیے گدا لکھے، اس کے لیے بے شان تعریف کرے کہ میں بھی اس کے وجود پہ کوئی بسائے گا تیری رات کہاں ہے.
یہ کتاب چھپی ہے جو میں ہاتھ میں لیا کھڑا ہوں، اسی نومبر میں چھپی ہے. توجہ کر، توجہ کر، اسی نومبر میں لاہور سے اور بڑی جرت کی اس کافر نے کہ پتہ بھی دیا جامعہ زینبیہ وحدت کالونی بخاری مارکیٹ لاہور اس پہ پتہ بھی دے دیے ہے. اس کتاب کی اشاعت میں جس کا حصہ ہے وہ دریا خان کا بے ایمان حسین بخش جانا ہے جس نے اس کتاب کی ترتیب میں حصہ لیا, اس کے انتظامات کیے اور اس کے مدرسے سے شائع ہوئی. اس کتاب کا خلیص اور بے ایمان کالا کافر مصنف اشتیاق قاسمی اس کتاب کے صفحہ 67 پہ لکھتے ہیں, ذرا دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ, تیری غیرت کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں, تجھے بیدار کرنا چاہتا ہوں. تو نے بڑی لمبی نیند کی ہے, سنی اپنی غفلت کی نیند چھوڑ. صفحہ 67 او سرکاری گوش, او سرکاری کال, رپورٹر, انٹیلیجنس, تو بھی تحریر کر اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. نوٹ کر, نوٹ کر, تحریر کر بندے دے بچیاں, تیرا تحریر کر. اگر غلط لکھا قلم توڑ دیا جائے گا. صحیح رکھ. چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی اس کے صفحہ 67 پر یہ بے ایمان, یہ دجال, یہ کذاب اپنے کذاب لکھتے ہو. سنیو, تم نے عائشہ کو عورت سمجھایا یا باندری؟ اس سے بڑا کفر سنیو اور کیا بکا جائے گا. اس سے بڑی غلاظت پیغمبر کے گھر چلیے اور کون سی رکھی جائے گی تمہاری زندگی میں, تمہاری جوانی میں, تمہاری دولت کی موجودگی میں. پاکستان کا شیعہ تیشبہ کو, طاہرہ کو, عائشہ کو, صلوات اللہ علیہا کو باندری لکھے اور پھر بھی قانون میرا راستہ روکے, قانون توڑ دے, ضابطے توڑ دے, قوانین کو پامال کر دے, امی کی عزت کے لیے, آبرو کے لیے, دوپٹے کے لیے, تجدد کے لیے آ, سب پہ کفن باندھ, نکل چلے میدان میں, یا کفر رہے یا تو رہے.
تیری آواز میری آواز.
تم بتلاؤ جنہوں نے یہ کفر لکھا ہے, حضرت عائشہ کو باندری لکھا ہے, یہ ہندو سے بڑے کافر نہیں؟ اونچی بات سے, ہندو سے بڑے کافر نہیں ہے, سکھ سے بڑے کافر نہیں. سکھ عائشہ کو باندری رکھ سکا ہے؟ ہندو نے عائشہ کو باندری لکھا ہے؟ عیسائی عائشہ طیبہ کو باندری رکھ سکا ہے؟ شیعہ بے ایمان نے لکھا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کتاب گواہ ہے. اگر قلعہ دیدار سنگھ کی سنی قوم میں غیرت واقعی ہے, شیعہ کی شادی کا بائیکاٹ کرے, جنازے کا بائیکاٹ کرے, لین دین کا بائیکاٹ کرے, اس کا ناطہ سوشل بائیکاٹ کے ذریعے بند کر دے. اس سے بڑا کفر, اس سے بڑی غلاظت اور کیا رکھی جائے گی؟ اس سے بڑی بے ایمانی, اس سے بڑا دجل اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ جس نے یہ کفر بکا, جس نے یہ غلاظت چھاپ کے تقسیم کی, تم بتلاؤ کہ یہ مصنف تختہ دار پہ لٹکنے کے قابل نہیں ہے؟ اونچی آواز سے, حکومت سبو کو کیوں نہیں پکڑتی؟ حکومت اس بات پہ گرفت کیوں نہیں کرتی؟ پاکستانی قوانین اس خلیج لٹریچر پہ قدغن کیوں نہیں لگاتا؟ حق نواز کا راستہ روکتا ہے وہ سب, لیکن اس کفر کا راستہ نہیں روک سکتا. اسی آواز سے بولیے. ہندو لکھ سکے سیدہ عائشہ کے لیے یہ لفظ؟ عیسائی تحریر کر سکے؟ قادیانی کو یہ لفظ استعمال کرنے کی جرات ہوئی ہے؟ شیعہ نے یہ جرات کی یا نہیں کی؟ اردو زبان میں یہ جرات کی ہے؟ تم بتلاؤ کہ ان حالات کے بعد میری زبان کیسے خاموش رہ جائے؟ میں حلالی دیتا ہوں, حرامی نہیں تو نہیں ہے جی. پھر یہ کفر چھپتا رہے اسی آواز سے؟ اگر آپ چاہتے ہیں نہ چھپے پھر اس کے لیے اپنے صفوں میں نظم و ضبط پیدا کیجیے. میں پھر کہتا ہوں, او بریلوی نوجوانو, یاری پہ بحث بعد میں کرنا, پہلے آؤ امبی کے تقدس کے لیے میدان میں نکلے. او حدیث یوتھ فورس کے نوجوانو, تمہارے جوان خون کو للکارتا ہوں, آؤ امین دل جار پہ بحث بعد میں کر لیں گے, پہلے امی کی عزت کے لیے میدان میں نکل چلے. آؤ اس کفر کی خود تحقیق کر لو, اگر تمہیں یقین آ جائے تو میدان میں آؤ, اکٹھے نکل کے پہلے اس کفر کا ناطقہ بند کر لیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غلط کہتا ہوں یا صحیح کہتا ہوں؟ قرآن کے بعد, نبی کے بعد, علی کی توہین کرنے کے بعد شیعت نے نبی کے گھر کا رخ کیا تھا, سیدہ عائشہ کی توہین کرنے کے بعد اب آئیے اسی عائشہ کی قابل احترام بزرگ شخصیت کے لیے, اسی عائشہ کے ابو کے لیے, اسی عائشہ کے والد گرامی کے لیے, نبی کے رفیق کے سفر رفیق کے غار رفیق کے مزار کے لیے, سب سے پہلے مومن کے لیے شیعت نے کیا کفر رکھا ہے؟ یہی کتاب اردو زبان میں صفحہ 18 چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی صفحہ 18 لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے شیطان کے بعد اس کے مذہب کو سب سے پہلے قبول کرنے والا چمپین اول ابو بکر ہے. وہ پڑھ لو اگر تسلی کرنا ہو. اردو زبان ہے, اردو انگلش نہیں ہے. یہ کفر پاکستان میں چھپتا ہے, یہ کفر. اور اسلام اسلام کے غلغلہ بلند کرنے والوں اور کراچی کے فسادات پر تمام تر ذمہ داری ایم آر ڈی کے کھاتے میں ڈالنے والے ہم کو یہ ساری سوراب گوٹ کی جنگ خمیری اور اس کے گماشتے لڑ رہے ہیں. نہیں لڑ رہے؟ تم نے خود نہیں بیان دیا کہ 120 ایرانی کو ملک بدر کیے؟ کیوں کیے اس کو بھی ملک بدر؟ اس کا کوئی کرتوت تو تمہارے سامنے آیا ہے نا؟ 200 ایرانی تم نے کوئٹے کوئٹے میں چھوڑے تھے اور یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے وہاں قتل و غارت مچائی ہے. یہ بیان تمہارے وزیر داخلہ نے دیا تھا کہ ہم نے دیواریں توڑ کے ان میں سے ایرانی اسلحہ نکالا ہے. وہ 200 ایرانی بھی ملک دشمنی کے لیے نہیں آیا تھا. یہ 120 ایرانی جو اب تم نے ملک بدر کیے یہ بھی ملک دشمنی کے لیے نہیں آیا. بیان تم دیتے ہو کہ سوراب گوٹ کی لڑائی میں دو مسلح ایرانی پکڑے گئے اور پھر بھونکتے ہو کہ یہ لڑائی ہماری کرا رہی ہے. تمہارا بٹل ہے, فریب ہے, حماقت ہے. اصل مجرم کو معاف کرتے ہو اور جو مجرم نہیں ہے ان کے ذمے کارروائی لگاتے ہو, قوم کی آنکھ میں دور جھونکتے ہو. کراچی کے تمام فسادات کا ذمہ دار ایران ہے, ایرانی گماشتے ہیں. تم جانتے بوجھتے ہوئے اس دشمن پہ پردہ ڈال رہے ہو. مجھے تمہاری عقل کا ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. کوئٹے میں سنی بچیوں کے پستان کاٹے گئے, ان سے زنا کیا گیا اور تم نے وہ باپ چھوڑے. تمہارے گورنر موسیٰ نے جس کا بیٹا اس ظلم اور اس بے حیائی میں ملوث تھا اسے گورنر بنایا اور پھر اسے معاف کیا, اسے چھوڑا. تمہارے قوانین وہاں حرکت میں نہیں آتے. اور اب تمہارا دوسرا ابو جی ایم سید وہ بھونکتا ہے کہ ہم ملک توڑیں گے, ہم بھارت سے ملیں گے. تم اسے سالگرہ منانے دیتے ہو, تم اس کی بیمار پرسیوں کے لیے اسپتالوں میں پہنچتے ہو, تم اس سے دعائیں کرواتے ہو. ان ملک دشمنوں کو تم کچھ نہیں کہتے. ہم کفر کے خلاف بولیں تو جگہ جگہ تمہارے گماشتے ہمارا راستہ روکتے. ادھر سمجھ بھی آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی, جگہ جگہ ہمارا راستہ روکتے ہو. ملک دشمن ہم ہیں یا تم ہو؟ یہ کفر پاکستان میں چھپ رہا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ کہ جس نے حضرت صدیق اکبر کو شیطان کا ایجنٹ اور شیطان کا کیڑے والا لکھا کافر ہے یا نہیں ہے؟ اور اونچی آواز سے کافر ہے اور بلند آواز سے پکی ہو جی. شیعہ کو مزید شاید بات چبھے, کچھ صوفیوں کو چبھے, کچھ حکمرانوں کو چبھے, تو ان دلائل کے بعد مزید ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں. شیعہ کی معتبر کتاب حق الیقین صفحہ 522 تہران سے چھپ کے آنے والی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, جس کا دل چاہے اس کی جس کا دل چاہے اسے پڑھ سکتا ہے, جس کا دل چاہے حوالے کی تسلی کر سکتا ہے, جس کا دل چاہے حقیقت حال سے آگاہ ہو سکتا ہے. صفحہ 522 تہران سے چھپ کے آنے والی حق الیقین مصنفہ باقر مجلسی, راوی سوال کرتا ہے حضرت مجھے خبر دیجئے, میرا آپ پر حق ہے, میں نے آپ کی خدمت کی ہے, مرا خبر دے از حال ابو بکر و عمر, مجھے ابو بکر و عمر کا حال بتلاؤ, وہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت فرمود ہر دو کافر بودن کافر 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 آگے لکھا توجہ کر, کہتا ہے کہ مجھے خبر دے ابو بکر عمر کون ہے. کنور بکتا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہر دو کافر بودن وہ ہر کے اشارہ دوست دارت کافر است. کہتے کہ جو ابو بکر و عمر کے ساتھ دوستی رکھے وہ بھی کافر ہے. تو نرمی کرتا جا, شیعہ نے نرمی نہیں کی, اس نے ابو بکر کو بھی کافر کہا, اس نے عمر کو بھی کافر کہا, اس نے ابو بکر و عمر کو ماننے والوں کو بھی اونچی آواز سے ان سب کو کافر. تو جس نے ان کو کافر کہا ہے وہ خود کافر نہیں ہے؟ جو کافر مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, بڑا پتا چلے مجھے. توجہ توجہ رہے میری طرف, توجہ رہے. ابو بکر عمر میری طرف توجہ بھائی, ابو بکر عمر کیا ہوا بچی کو,
بچی کو مانتا بھائی, بچی دیکھو بھائی
ابو بکر عمر ہر دو کے لیے جس نے کہا کہ ہر دو کافر بودن وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے یار گج کے تو گرج کے گرج کے گرج کے جی. ابو بکر عمر کو کافر ماننے کے بعد ابو بکر عمر کو کافر کہنے والا شخص بھی اگر کافر نہیں ہے اور اس کے کفر میں بھی کوئی شک باقی ہے تو پھر دنیا میں شاید کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. میرے محترم سامعین, رات کا بڑا حصہ گزر گیا, میں نے آپ کے سامنے دلائل سے براہین سے شیعہ کتب سے اپنا موقف واضح کیا ہے, شیعہ کے کفر کے دلائل دیے ہیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں, توجہ سے سنیے, اگر پاکستان کا کوئی شیعہ فرد ان دلائل سے ان حوالہ جات سے متفق نہ ہو اور وہ کہے میرے یہ عقائد نہیں ہے, وہ میرے ساتھ مل کے ان کتابوں کو لکھنے والوں کو کافر کہے تاکہ ہمیں یقین آئے کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور جو شیعہ ان عقائد کی تردید نہیں کرے گا ہم اسے کافر کہیں گے. پاکستان کی کوئی طاقت کوئی ضابطہ مجھے سچ کہنے سے بات نہیں رکھ سکتا. اللہ مجھے اور آپ کو نیک عملی کی توفیق بخشے, صحابہ کی عزت کر یہ کام کرنے کی توفیق بخشے.